سورت یونس ترتیب کے اعتبار سے 10 نمبر کی سورت ہے، 11 رکوع ہیں، 109 آیات ہیں، 1832 کلمات ہیں اور 9099 حروف ہیں۔ سورت کا نام حضرت یونس علیہ السلام جو ایک نبی تھے ان کے نام پر ہے، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ اس سورت میں حضرت یونس ہی کی کہانی بیان ہوتی ہے، جیسے انگلش کے کسی ایسے کی طرح کہ مضمون کا جو ٹاپک ہوتا ہے پورا مضمون اس پہ ہوتا ہے۔ پیچھے بھی ہم یہ بات دیکھ چکے کہ سورتوں کے نام جو ہوتے ہیں وہ اس کے اندر کسی انیوژل بات کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں اور بعض دفعہ بس ایسے سمبولیکلی بھی رکھے جاتے ہیں۔ تو قوم یونس کی خوبی ہے جس کے اوپر آیا ہوا عذاب ٹل گیا تھا، اس کے علاوہ کسی اور قوم کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، تو چونکہ اس کا ذکر اس سورت میں آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے اس سورت کا نام سورت یونس رکھا گیا۔ تھوڑی سی بات کریں گے ہم اس کے مزاج پہ بھی۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو یہاں سورت توبہ سے بہت مختلف مزاج دکھے گا۔ سورت توبہ میں احکامات بھی تھے، جدال بھی، قتال بھی، اور کچھ بہت زیادہ ایسی آیات تھی کہ جس کو پڑھنے کے بعد انسان اپنا محاسبہ کرنے والا بنتا ہے، اور مدنی صورتوں میں عموماً احکامات ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس جو مکی صورتیں ہوتی ہیں اس میں عموماً ایمان ثلاثہ پہ بات کی جاتی ہے، تین قسم کے ایمان، ایمان باللہ، ایمان بالرسالہ اور ایمان بالآخرہ، ان پہ بات ہوتی ہے۔ پھر جب مکی صورتوں کی آپ بانٹ کرتے ہیں نا تو اس میں پھر یہ تینوں مزاج فرق ہوتے ہیں۔ کسی ایک صورت میں صرف اللہ تعالیٰ کی توحید پہ بہت بات ہمیں ملتی ہے، جیسے آگے ہم پڑھیں گے صورت فاطر میں بہت زیادہ ہمیں ملے گا۔ کچھ صورتیں ہوتی ہیں جس میں آخرت کی بہت بات ہے، مثلا صورت قیامت، پوری صورت کا ٹاپک ہی قیامت ہے، 30 پارے کی چھوٹی صورتیں اس میں بہت اہم ہیں۔ اسی طرح سورہ یونس کا جو بنیادی ٹاپک ہے نا وہ ایمان بالرسالہ ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بات ہوگی اور رسول کیوں آتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور رسول کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو میسج دیتا ہے قوموں کو اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ رسولوں نے جن کاموں پہ خوشخبریاں سنائی اس کا بہت تذکرہ آتا ہے، اور یہی اصل میں وہ فورس ہوتی ہے جو انسان کو کام کرنے پہ مائل کرتی ہے۔ اس صورت میں کچھ شبہات جو تھے ان کا بھی ازالہ کیا گیا۔ مثلا مکہ والوں کو ایک شبہ کیا تھا کہ اللہ کی ذات کیسے ایک ہو سکتی ہے، بہت سارے خدا ہم نے بنائے ہوئے ہیں، کوئی عزت کی دیوی، کوئی دولت کی، کوئی محبت کی، کوئی مال کی، تو اب یہ سب کو چھوڑ کے ہم ایک خدا پہ بات کریں۔ اس شبہ کا کافی زیادہ ازالہ ہے اس میں کہ اللہ وہ ہے جس کو تم سمندروں میں بھی پکارتے ہو تو آ جاتا ہے، تو پھر تم ان خداؤں کو کیوں پوج رہے ہو کہ جو سمندروں میں تمہاری مدد نہیں کر پاتے۔ ایک دوسرا شبہ جو مکہ والوں کو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں تھا، کیا آپ انسان ہیں کہ فرشتہ ہیں، یا آپ انسان ہیں یا نور سے بنے ہیں، تو اس کا بھی ازالہ اس صورت میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، بڑے خوبصورت طریقے سے کیا گیا۔ تیسرا ان کو شبہ تھا قرآن پاک کے اللہ کے کلام ہونے پہ، قرآن پاک کو وہ اللہ کا کلام نہیں سمجھتے تھے، ان اللہ کے نبی خود ہی لے آتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو بڑی خوبصورت آیت جو ہمارے نور القرآن کے تھیم کی بھی آیت ہے کہ قد جاتکم موعظۃ من ربکم، سے لے کے آگے شفاء لما فی الصدور اور خدم و رحمت للمومنین کی بات اسی صورت میں آئے گی کہ قرآن دل کی بہار ہے۔ اصل میں یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے تحفے کی صورت میں دی، اور اس پہ عمل کرتے ہوئے لوگ پھر اپنی زندگیوں کو بہتر کرتے ہیں۔ ایک چوتھا اعتراض مکہ والوں کو یہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے جئیں گے، تو اس کا بھی ازالہ اس صورت میں موجود ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم کس طریقے سے اس دنیا میں کھوئے ہوئے، اور ایک دم موت کا فرشتہ آئے گا اور تمہیں لے کے چلا جائے گا۔ پھر اس صورت کے بالکل آخر میں دو بڑی اہم چیزیں بیان ہوں گی، ایک تو اس میں اقیم وجھک للدین حنیفہ، فوکس ہونے کی بات ہے کہ دشمن آپ کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں، جو کہانیاں کہتے ہیں، کہنے دیجئے، کام کرتے جائیے، اگر آپ حق پہ ہیں تو اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کی مدد کرے گا۔ اور ہر داعی دین کے لیے یہ چیز بھی عمل کی اس میں مل جاتی ہے کہ لوگوں کی باتوں سے بے نیاز ہو کر اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھوں میں دے دیں۔ اور دوسری بات جو سورت کے آخر میں آئے گی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی جو رحمت ہے اس کے آگے کوئی روڑے نہیں اٹکا سکتا، اللہ نے جس کو جو نعمت دینی ہوتی ہے دے کے رہتا ہے، نبی کو دینی تھی دے دی، وہ ڈیزرو کرتے تھے، مکہ والوں نے راستے روکے، مدینہ والوں نے مخالفتیں کی، سازشوں کے جال پھیلائے، لیکن سب ہو گیا۔ آخری بات سورت کے تعارف میں کہوں گی، اگر آپ اپنے قرآن پاک پہ دیکھیں تو اس سورت کے ساتھ ہی آپ کو منزل نمبر 3 کا لفظ دکھے گا، تو یہ منزل پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. سورت توبہ پہ دوسری منزل پوری ہوتی ہے اور سورت یونس سے پھر تیسری منزل شروع ہوتی ہے. قرآن پاک میں عموماً 7 منزلیں آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے. عربی زبان میں اس کو حزب کہتے ہیں اور حزب کہتے ہیں ٹکڑے کو. اب یہ کیا ہے اس کے بارے میں جو سب سے زیادہ مستند چیز ہمیں ملتی ہے وہ کیا ہے کہ یہ صحابہ کرام کی وہ بانٹ تھی جو ایک دن میں پڑھتے, جتنا حصہ قرآن پاک کا ایک دن میں پڑھ لیتے تھے اس کو ایک منزل یا ایک حصہ کہتے تھے, اور اسی طرح پورا قرآن جو تھا وہ 7 دن میں پڑھ لیتے تھے, ٹھیک ہے, اور 7 دنوں کے بعد دوبارہ شروع کرتے تھے, تو اس حصے کو حصہ کہا جاتا ہے. آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں, قرآن پاک کا 2 دن میں سورۃ توبہ تک پڑھنا, کیوں پڑھتے تھے اتنا قرآن؟ آج ہم بھی قرآن پڑھنے روز کیوں آئے؟ چھٹی کر لیں ایک دن آ جائیں, ایک دن دوستوں سے نوٹس لے لیں, ایک دن خود لیں. تو یہاں سورۃ یونس سے پہلے ہی آپ کی تھوڑی سی مدد کر دوں اس معاملے میں کہ یہ جو ہم یہاں ہر روز قرآن پڑھنے آتے ہیں نا, ہم یہ صرف علم لینے نہیں آتے. علم تو بعد میں بھی مل جائے گا, لیکن پہلی چیز کیا ہوتی ہے کہ جب کسی چیز کے لیے جتنی ایفرٹ ہم کرتے ہیں اتنا اجر بھی ملتا ہے, لیکن جتنی ایفرٹ کرتے ہیں اتنا اس کا پھر پھل بھی ملتا ہے. قرآن پاک کی مثال اس طریقے سے آپ لے سکتے ہیں کہ جیسے ایمان کا سر چشمہ, جیسے چشمے سے پانی نکلتا ہے نا, تو قرآن سے ایمان ملتا ہے. ایمان وہ پیٹرول ہے جس سے عمل صالح کرنے آسان ہے. صراط مستقیم پہ مسلسل چلنے والے کو قرآن پاک سے پیٹرول لینے کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں. آپ محسوس کریں کہ 3 لوگ ہیں, 3 دوست کہہ لیں, گاڑیاں ہیں تینوں کے پاس, اور تینوں آ گئے کسی پیٹرول پمپ پہ یا گیس اسٹیشن پہ, ٹینکی فل کروا لی, پھر بچھڑ گئے. اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک مہینے کے بعد تینوں کی ملاقات ہوئی. باتیں کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ بھائی سناؤ, وہ جو ہم نے پیٹرول لیا تھا اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے اس کے بعد 3 دفعہ گاڑی فل کروائی. کہتا ہے اچھا. دوسرا کہتا ہے میں نے تو بس 1 دفعہ اور کروائی یا 2 دفعہ کرائی. تیسرا کہتا ہے میں نے تو جو پیٹرول تمہارے ساتھ ڈلوایا تھا ابھی تک میری گاڑی میں وہی ہے. یہ ہو سکتا ہے نا, ہر بندہ اپنی ضرورت کے مطابق. اب کیا وجہ ہے کہ ایک کو 4 دفعہ پیٹرول بھروانا پڑا, دوسرے کو 2 دفعہ, اور تیسرے کا وہی نہیں ختم ہوا؟ اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ جس نے گاڑی زیادہ چلائی, جو دور کیا, جس کی گاڑی کے اندر زیادہ مائلج پڑا, اس کو زیادہ پیٹرول کی ضرورت تھی. وہ بار بار آتا تھا اور پیٹرول پمپ سے گاڑی لے کے چلا جاتا تھا, اور اسی طریقے سے اس کا کام ہو گیا. آپ بالکل اسی مثال کو آپ لیجئے اپنے اس کلاس روم سے. قرآن کی تعلیم, ہم سب قرآن کے لیے یہاں آتے ہیں, یہ ایک پیٹرول پمپ ہے اس وقت. آپ سب ہم یہاں اپنے ایمان کی گاڑیوں میں پیٹرول ڈلواتے ہیں. یعنی آپ کہہ لیں کہ اپنے جسم کو آپ ایک گاڑی سے نسبت دے لیں اور اس قرآن کی تعلیم کو پیٹرول یا گیس کہہ لیں. ہم سب قرآن پڑھتے ہیں نا, تو ہمارے اندر گیس آتی ہے, پیٹرول ہوتی ہے. اب جو لوگ اپنی عملی زندگی میں تیزی سے عمل صالح کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ان کا پیٹرول جلدی کم ہو جاتا ہے, پھر ان کو دوبارہ آنا پڑتا ہے, پھر دوبارہ آنا پڑتا ہے. قرآن پاک کے ساتھ صحابہ کرام کا تعلق جو تھا وہ کیسا تھا کہ ان کو ہر وقت دوڑنا ہے, کام کام, آج جہاد ہے, گھر ہے, کام, یہ وہاں جا رہے, کما رہے. اب جو جتنا اپنا پیٹرول پورا کر لیتا ہے اس کا پھر دل چاہتا ہے میں قرآن سنوں, وہ پھر آتا ہے, پھر سنتا ہے, پھر سیکھتا ہے. جب سنتا ہے پورا سیچوریٹڈ ہوتا ہے. جب ہم قرآن کی کلاس سے جاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہماری ٹینکیاں فیل ہو چکی ہیں. آپ کو لگتا ہے ایسا؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ بھوک پیاس سب ختم, پورا سیچوریشن ہے. پھر جو لوگ جاتے ہیں عمل کرتے ہیں اپنی زندگی میں, پورا وقت کانشیس رہتے ہیں, تو تھوڑا سا ہمیں لگتا ہے کم ہو رہا ہے, پھر دوبارہ قرآن, پھر دوبارہ قرآن. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنا خوبصورت فلنگ اسٹیشن رکھا ہے, لیکن جب ہم اپنا تعلق اس سے توڑ لیتے ہیں نا, دوسروں کے نوٹ سے ایمان نہیں ملتا. نوٹ کر لیں, کبھی نہیں ملے گا, پورے پوائنٹس کبھی نہیں ملیں گے. جو بندہ چاہتا ہے نا کہ میں کل صراط مستقیم پہ اتنی تیزی سے دوڑوں کہ سابقون الاولون میں شامل ہو جاؤں, اور میں علم کے درجے سے اوپر اٹھ کے تفقہ پہ, دین کے درجے پہ جاؤں, تو اس کو اس علم کے پیٹرول کو زیادہ سے زیادہ اپنے اندر لینا اور تعلق نہیں توڑنا. آپ کے ایک دفعہ گاڑی فل کرا رہی تھی نا, اب ختم. بھئی اب تو دیکھو اندر ہے کتنا. باپ بیٹے سے کہے کہ گاڑی میں پیٹرول بھروا لو, تو بیٹا کہ ابا پچھلے مہینے تو ڈلوا لیا تھا. تو اب دیکھو اس سے کیا لگے, پچھلا مہینہ آج کا مہینہ ڈزنٹ میٹر, دیکھنا کہ اس وقت گاڑی میں کتنا پیٹرول ہے. بعض گاڑیاں کھڑی کھڑی لیک ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا قرآن کے ساتھ گہرا تعلق جو ہوتا ہے وہ بہت خوبصورت ہے. ہم انسانوں میں مختلف قسم کے لوگ دیکھتے ہیں. کچھ کو کریو ہے علم کی محفلوں کی, قرآن ان کا دل لگتا ہی قرآن میں ہے. گھر میں ہے تو قرآن کے ساتھ تعلق ہے, باہر ہے تو وہ آپ سمجھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ایمان کے پیٹرول کو جلدی سے یوز کر لیتے ہیں. ان کا ختم ہوگا, کنزیوم کر لیا, اب ان کو اور ضرورت پڑتی ہے. اور کچھ ایسے ہیں ماشاء اللہ, بچپن میں ایک دفعہ آمین ہوئی تھی اور آمین ہی ہو گئی, وہ میں نے ایک دفعہ ختم کیا تھا. وجہ کیا کہ وہ گیس اتنی اندر اب بھری ہوئی ہے کہ یوز ہی نہیں ہو رہی. کچھ رمضان کے رمضان گیس بھرواتے ہیں, پورا قرآن پڑھا اور اس کے بعد دعا. تو ہر بندہ اپنی رفتار سے دیکھ سکتا ہے. کچھ لوگ کیوں نہیں قرآن کی محفل میں ان کا دل لگتا, کہ ان کے اندر ابھی طلب نہیں آئی, ان کا بھی یوز نہیں ہو رہا. جیسے کھانا کھاتے ہیں تو اگلا کھانا ہضم ہوتا ہے تو پھر ہی اور کھانے کو دل چاہتا ہے نا. تو کبھی کسی کو اگر آپ دین کی دعوت دیں, قرآن کی دعوت دیں, تو پہلے ان کی بھوک بڑھائیں, چیک کریں کہ وہ کام کیا کریں. اور یقین کریں یہ دنیا اتنی ظالم ہے, جس کو کہتے ہیں نا مایا جال پھنسا ہوا ہے. روپیہ پیسہ جتنا ہوگا پھر اور چاہیے گا, دنیا کی تعلیم جتنی اس سے اور چاہیے, دنیا کا ہر چیز ہمیں زیادہ چاہیے, لیکن جو چیز ہمیں سب سے سستی یا سب سے بیکار لگتی ہے وہ اللہ کا کلام لگتا ہے. تو یہاں ہم اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی پیاری سی سورت بڑے محبت سے شروع کرتے ہیں. امید ہے کہ یہ مکی صورتیں اب یہاں سے آگے چلیں گی. ایک اور بہت ہی لطیف سا نقطہ شاید آپ نے نوٹ کیا کبھی کہ نہیں, لیکن اب کر لیجئے, کہ یہاں سے صورتوں کا وہ مجموعہ شروع ہو رہا ہے جن کے نام انبیاء کرام پہ ہیں. سورہ یونس, ہود, سورہ یوسف, سورہ ابراہیم. تو جن سے پیار ہوتا ہے پھر ان کے نام پہ کچھ چیزیں تو رکھی گئی ہوتی ہیں. تو آئیے پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے ایک چیز اور اس سورت کے بارے میں نوٹ کر لیجئے, کہ سورت بنی اسرائیل کے بعد نازل ہوئی تھی. کہیں نہ کہیں آپ کو مضمون کی مماثلت ملے گی. پھر اس سورت میں قضا اور قدر پر بات ہوئی ہے. تقدیر کے بارے میں جو سب سے معروف آیت ہے قرآن پاک کی, وہ بھی اسی سورت میں آتی ہے. اور سبع طوال سورتوں میں سے, یعنی سات طویل سورتوں میں سے یہ بھی ایک سورت ہے. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را حروف مقطعات ہیں اور اس پہ بات ہم پیچھے کر چکے. مکی صورتوں کی یہ پہچان ہے کہ وہاں حروف مقطعات ہوتے ہیں, اور سب سے کم جو مجموعہ ہوتا ہے وہ ایک لفظ کا ہوتا ہے, جیسے قاف, لیکن یہاں تین کا مجموعہ ہے. اور تین کے مجموعے سے جو صورتیں شروع ہوتی ہیں اس میں الف لام میم, ہا میم اور عین سین قاف وغیرہ, اس طرح سے یہ مختلف طرح سے کمبینیشنز ہوتے ہیں. یہاں چھوٹا سا تقابل کروا دوں آپ کو سورج توبہ کا سورج یونس سے. بظاہر بالکل ٹاپک بدل رہا ہے, ہلکا محسوس کریں گے آپ اس سورت کو, لیکن آپ دیکھیں کہ پچھلی سورت میں مقاصد بیان ہوئے تھے کہ کفار منافقین کے ساتھ جہاد اور کفر اور شرک کی طاقت کو مادی اسباب کے ذریعے سے توڑنے کا بیان تھا. اب اس صورت میں مکی دور میں رہتے ہوئے دلائل اور شواہد کی بنیاد پر کفار اور منافقین کو قائل کرنے کی کوشش کی جائے گی. آسان لفظوں میں بتا دیتی ہوں کہ سورت توبہ میں ہم نے ظاہری قتال کی باتیں کی کہ ان کی طاقت کو توڑو ہتھیاروں کے ذریعے یا کسی اور دوسرے طریقے سے, لیکن اس صورت میں اتنی زیادہ نشانیاں آپ دیکھیں گے کہ یہ اس بات کی دلیل ہیں کہ جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو اب ماننا پڑے گا, کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی بہت ساری باتیں کی ہیں. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ کبھی لوگوں کو ایک طرح سے آگاہ کرتے ہیں اور کبھی دوسری طرح سے. ایسے لگتا ہے کہ جب ہم تھک چکے ہوتے ہیں بہت ذہنی طور پہ بھاری تفصیل باتیں یاد رکھنی ہے, تو ایک مکی صورت آ جاتی ہے. پھر مکی صورتیں بڑی لینیئٹ لیتے ہیں, ذرا ہلکی پھلکی لیتے ہیں, تو مدنی صورتیں آ جاتی ہیں. اس پوری صورت کے اندر تین آیتیں مدنی بھی ہیں, یہ بھی اس کے بارے میں آتا ہے. جہاں آئیں گی تو وہاں بھی آپ کو انشاءاللہ بتایا جا سکتا ہے. تو چلیے اب شروع کرتے ہیں. الف لام را حروف مقطعات ہیں. تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ آیتیں ہیں کتاب حکیم کی. قرآن پاک کا تعارف مکی صورتوں کی ایک یہ بھی پہچان ہے کہ اس کے شروع میں قرآن پاک کا تذکرہ ہوتا ہے یا اللہ کی کسی صفت کی بات ہوتی ہے. یہاں اگر آپ دیکھیں تو پہلے تو لفظ تلک آیا ہے, پیچھے اس پہ بات ہو چکی, یہ اشارے کے لیے آتا ہے. اس میں اشارہ ہے اس صورت کی طرف بھی. جہاں بھی کہیں کسی صورت کے شروع میں لفظ آیت یا صورت آئے تو اس صورت کی آیتوں پہ خاص طور پہ, لیکن پورے قرآن پاک پہ عام طور پہ توجہ دلائی جاتی ہے. پھر دوسری بات, جہاں قرآن پاک کا نام الکتاب آیا، یہ بھی قرآن پاک کے ناموں میں سے، اور الحکیم جو ہے یہ قرآن پاک کی صفت ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اردو زبان میں کبھی آپ نے اس لفظ کو سنا یا اس سے ملتے جلتے لفظ سنے؟ مثلا حکومت، حکم، حاکم، محکم، حکمت، یہ سارے جو لفظ ہیں نا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب قرآن پاک کے مقاصد ہیں. یہ قرآن حکومت کرنے کے لیے بھی آیا ہے، یہ قرآن حکم دینے کے لیے بھی آیا، یہ کلام حاکم کا حکم ہے، یہ شاہی فرمان ہے، اس کے احکامات محکم ہیں، کوئی ان کو آج تک غلط ثابت نہیں کر سکا، حکمتیں بھری ہوئی ہیں اس کلام کے اندر. اور اردو میں حکیم کا لفظ ہم طبیب کے لیے بھی بولتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن بھی حکیم ہے، علاج کرتا ہے. آگے آئے گی آیت ہم پڑھیں گے شفاء لما فی الصدور میں، وہاں یہ مثال آپ یاد رکھ سکتے ہیں جو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، کہ قرآن پاک کو یہاں حکیم کہا گیا کہ یہ کتاب بندے کی بیماریوں کا علاج کرتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں جہاں بھی بات آتی ہے نا، تو لفظ بیماری، مرض کا معنی آتا ہے یا شفا کا لفظ آتا ہے، کبھی بھی پرابلمز کا لفظ نہیں آتا، الجھنوں کا لفظ نہیں آتا. جب ہم یہ آیتیں پڑھتے ہیں نا کہ اچھا قرآن میں ہر مرض کی دوا ہے، یہ بیماریوں کا علاج ہے، تو لوگ پھر آج کی کچھ چیزوں کو لا کے پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہاں بتاؤ کدھر ہے اس کے اندر اس بیماری کا علاج، ہے اس میں مثال ہے ہمارے پرابلمز ہے بہت سارے، مثال ہے کہ کسی کا بچہ گھر سے بھاگ جائے تو بتاؤ بھلا قرآن کی کیا آیت ہمیں اس میں گائیڈ کرتی ہے، اس طرح کی باتیں. تو یہاں ایک لطیف سا نقطہ نوٹ کیجئے گا، اور وہ کیا ہے، ایک چیز ہوتی ہے بیماری اور ایک ہوتی ہے پرابلم، دونوں میں بہت فرق ہے. بیماری کیا ہے کہ بیمار خود خود کو بیمار سمجھے، پھر دوا کھانے کے لیے تیار ہو، کوئی ڈاکٹر تک لے بھی جائے لیکن بیمار تب تک ٹھیک نہیں ہوتا جب تک وہ خود دوا نہ کھائے اور پرہیز نہ کرے. اس کے برعکس کوئی بھی پرابلم ہے، آپ کو بجلی کا بل جمع کرانا ہے، آپ کو یہاں سے کہیں جانا ہے، کچھ ہے، کوئی دوسرا آپ کی مدد کر دے گا. پرابلمز کو سالو کرنے میں اگر بندہ خود نہ بھی انوالو ہو تو پرابلم سالو ہو جاتے ہیں، لیکن بیمار کی بیماری تبھی دور ہوتی ہے جب بیمار خود بھی علاج کروانا چاہے. یہی بات قرآن پاک کے ساتھ ہے، یہ قرآن انہی لوگوں کا علاج کرتا ہے جو خود اس کی طرف آنا چاہتے ہیں، جو خود لینا چاہتا ہے اس کو ملتی ہے. آپ کسی کو پکڑ کے یہاں لے کے آ جائیں، چھوڑ دیں، وہ آپ کی نظر بچاتے ہی بھاگ جائے گا، آپ کی شرم میں کوئی آ جائے گا ایک دفعہ، دوبارہ نہیں آئے گا. کتنے لوگ ہیں جو دل کی تڑپ کے ساتھ چاہتے ہیں کہ ان کے بچیاں، ان کے لوگ، رشتے دار اس کلاس میں آئے، آپ نے ہر ممکن کوشش بھی کی ہوگی، کچھ لوگ نہیں آئے نا. تو یہاں یہ بات یاد رکھیے گا کہ قرآن حکیم بھی ہے، یہ بندے کے ساتھ معاملہ اس کی طبیعت کے موافق کرتا ہے. آپ چار گھنٹے میں بھی نہیں تھکے ہوں گے، کوئی ایک گھنٹے میں تھک جائے گا، کیونکہ حکیم کو پتا ہوتا ہے کہ کس کی ڈوز کیسی ہے، کیا کس کا حال ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری حکمت والی کتاب ہمیں دے دی، اس کے حکم واضح ہیں، حلال اور حرام واضح ہے، یہ کتاب لوگوں کے اختلافات کے درمیان فیصلے کروانے والی کتاب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے عدل اور انصاف کے سارے معاملات کیے ہیں. یہ افسوس کی بات ہے کہ آج امت مسلمہ اسی کتاب سے دور ہونے کی وجہ سے خس و خاشاک کی طرح بکھری ہوئی ہے. وہ حکمتیں ملتی تب ہیں انسان کو جب اس کا اس کتاب سے تعلق ہے، کہ جو حکمتیں دشمنوں یا مخالفوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں بندے کی مدد کرتی ہیں. کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں امتوں کے عروج کی باتیں کی ہیں، لیکن آج اسی کتاب کو چھوڑ کر امت مسلمہ زوال کا شکار ہے. اسی بات کو شاید ایک شعر میں بھی کہا گیا نا، کہ وہ زمانے میں معزز تھے صاحب قرآن ہو کر، کچھ اس طرح کا لفظ ہے، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آج جب حکمت والی کتاب ہماری زندگیوں سے نکل گئی تو ہمیں حکمت آئی نہ گھر والوں کو خوش رکھ سکے، نہ باہر والوں کو خوش کر سکے. فرمایا اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے یہ بات بڑی تعجب والی ہوئی، کیا لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی، عجب لگا، اسٹرینج لگی یہ بات، اسکیپٹیکل ہو گئے لوگ اس بات پہ، کیا کہ ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے وحی کر دی انہی میں سے ایک شخص پر. یعنی لوگوں کو یہ بات بڑی عجیب لگی، یہ تھی وہ حیرت جو اس دور میں اللہ کے نبی کے بارے میں لوگوں کو تھی، اور آج بھی ہے ماشاءاللہ، جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے انہی کی دور ہوتی ہے، ورنہ لوگ اللہ کے نبیوں کے بارے میں حیرت کا شکار رکھتے ہیں. کس بات پہ حیرت تھی لوگوں کو، یا نبی کیوں آئے، انذرن ناسا، نمبر ایک لوگوں کو ڈرائیے، آگاہ کیجئے، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دیجئے ایمان والوں کو. یہاں پہ اگر رخ کے ساتھ ساتھ تفسیر کرتے جائیں تو یہاں سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو انذار شروع کیا، وانذر عشیرتک الاقربین کی آیتیں نازل ہوئیں، آپ نے رشتہ داروں کو جمع کیا، تو آپ کے رشتہ داروں کو بڑی حیرت ہوئی اس بات پہ کہ یہ کیا بات ہے، اس دنیا کے بعد ایک نئی دنیا آئے گی، جنت آئے گی، جہنم سے تمہیں دور ہونا ہے. یہ پیغام بہت عجیب لگا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دین غربت سے شروع ہوا تھا، یعنی اجنبیت سے، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ دوبارہ اجنبی بھی ہو جائے گا. لوگوں کو شروع میں بھی عجیب لگی تھی یہ بات کہ سارے خداؤں کو چھوڑ کر، سارے طریقوں کو، بزرگوں کی باتوں کو چھوڑ کر صرف ایک طریقے پہ آ جائیں. آج بھی جب لوگوں کی زندگی میں یہ قرآن پیش کیا جاتا ہے یا لوگوں کے پاس قرآن آتا ہے تو لوگوں کو سب سے زیادہ اس کتاب کی جو چیز عجیب اور اسٹرینج لگتی ہے نا، وہ اس کا نذیر اور بشیر ہونا لگتا ہے. اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے، کہتے آؤ لوگوں مجھ سے دم درود کرا لو، لوگو آؤ میں تمہیں جادو کرنا سکھاتا ہوں، آؤ میں تمہیں سکھاؤں کہ بگڑے ہوئے بچوں کو کیسے صحیح کراؤ. تو بتائیں کبھی کسی کو تعجب ہوتا؟ آج جب ایسی چیزیں آپ سنتے سناتے پڑھتے بڑھاتے ہیں تو کسی کو تعجب ہوتا؟ دین کے نام پہ جو ورژن ہمیں ارد گرد اپنے دکھتے ہیں وہ اسی قسم کے دکھتے ہیں نا. لوگوں کو آج بھی یہ دعوت عجیب لگ رہی ہے کہ ہم قرآن کو اس طرح پڑھنے لگ جائیں کہ اس کا ایک ایک لفظ کھول کے پڑھیں، ایک ایک چیز کو سمجھ کے پڑھیں. تو جب بھی قوموں پہ زوال آتا ہے تو ان کو نبیوں کا سب سے زیادہ عجیب کردار کیا لگتا ہے کہ لو اب ہم قرآن کے لیے زندگیاں لگا دیں، لوگوں کی برائیاں پہ ان کو ٹوکیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ جتنے لوگوں کو قرآن کی طرف آتے ہوئے پڑھتے بڑھاتے ہوئے جو ریئیکشن دکھتا ہے گھروں سے یا خاندانوں سے یا فیملی سے، وہ کیوں دکھتا ہے؟ ان کو سمجھ نہیں آتا کہ آپ کرنے کیا گئی ہیں، آپ اتنے دن سے کر کیا رہی ہیں، اس کی ضرورت کیا ہے. وہ کسی کی بات سنی نا کہ ایک لڑکا تھا تو ڈاکٹر بن رہا تھا، تو آپ میں سے اکثر لوگوں کو پتا ہوگا کہ میڈیکل کے لیے 4 یا 5 سال لگانے پڑتے ہیں، پھر اس کے بعد 3 سال ہاؤس جاب ہوتا ہے. اب گھر میں بوڑھی دادی بھی تھی نا، تو وہ دیکھ رہی تھی کہ بیٹا اتنے سالوں سے جا رہا ہے، 3-4 سال اس کو ہو گئے تھے، ابھی اس کا ایک آدھا رہتا. تو ایک دن اس کو کہتی ہے، یہ تو روز جاتا ہے تو کب بنے گا ڈاکٹر، بیٹھ جب گھر، بس تو ڈاکٹر بن ہی نہیں پا رہا، میں تمہیں نہیں جانے دوں گی. اب ایک بھولی دادی ہوگی نا. اب اسی طرح جب لوگ قرآن کے لیے، لوگوں کو ہر وقت زندگی میں قرآن قرآن، ہر جگہ قرآن، کہیں لفظی ترجمہ، کہیں روٹ ورڈز، کہیں گرامر، کہیں تجوید، تو لوگ بھی حیران ہوتے ہیں. اور جب خاص طور پہ روک ٹوک شروع ہو جاتی ہے، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اب ہماری باتوں پہ تنقید ہو رہی ہے، تو وہ کہیں گے یہ ایک تو ہم تمہارے ساتھ قربانیاں دے رہے ہیں، دوسرا آ کے تم ہمارے جینا دوبر کر رہی ہو، اب تمہیں اپنے ہمارے اندر کوئی اچھی چیز ہی نہیں دکھ رہی. تو قرآن کی عام باتیں لوگوں کو بڑی پیاری لگتی ہیں. آپ ایک محفل سجائیں، اس میں آپ بیٹھ کے سارے پڑھیں، باتیں کریں، کھائیں پیئیں، اچھا لگتا ہے. لیکن قرآن کی خوشخبریاں سنانا اور اس کی ڈرانے کی کیفیت لوگوں کو عجیب ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ استفہام ہوتا ہے، کوشچننگ ہے اس میں، کہ کیا حیرت ہے. لیکن یہ جو سوال ہے نا، یہ انکار کے لیے. عربی زبان میں سوالیہ مارچ ہوتا ہے، اردو کی طرح کئی معنوں میں آتا ہے. جیسے اگر آپ میں سے کوئی ادھر بیٹھا ہو کوئی بات کرے تو ہم کہیں کہ آپ کا ارادہ کیا ہے، اب یہ سوال ہے نا، لیکن اصل میں تعجب ہو رہا ہے کہ یہ آپ نے کیسی بات کی، کیا چاہتی ہیں آپ، تو یہ ٹون بدل جاتی ہے نا. تو یہاں ٹون کیا ہے، نہیں والی، یعنی تمہیں تعجب ہے تو ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس بات میں کوئی شرمندگی نہیں کہ اس نے ایک رسول بھیجا جو انسانوں میں سے ہی آیا اور تم لوگوں کو وہ دین کی بات بتا رہا ہے. لیکن لوگ ماننا نہیں چاہتے. اب دیکھیے کہ جس کے اندر انا بہت ہوتی ہے نا، ایگوسٹک، اپنا لائف سٹائل چل رہا ہے، ایک سیٹ گاڑی چل رہی ہے زندگی کی، بس ایک ڈگر پہ 5 وقت کی نماز بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑتی، سال کے 30 روزے بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے، بس دین ایک خانے میں پڑا ہے، دوسری طرف آگے. جب ان کو انذرن ناس وبشر الذین آمنوا والی کیفیت بتائی جاتی ہے تو اس وقت وہ بہت حیران ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے، ہم بدلے، کیا میں عمل کروں؟ ہاں، اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کرتے ہیں. اللہ کے نبی کے ذریعے سے جو پیغام آیا تھا کہ یہ ہلکا پیغام نہیں تھا. مولانا حالی نے بھی اس کا نقشہ کھینچا نا کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی سرزمین جس نے ہلا دی. ایک دفعہ تو تہلکا مچتا ہے جس سوسائٹی میں قرآن آئے گا. سچا قرآن. قرآن آپ کہیں گے کس کے پاس نہیں ہے؟ سب کے پاس ہے. لیکن حق کا پیغام جس معاشرے میں جس سوسائٹی میں آئے گا, ایک دفعہ بنیادیں ہلتی ہیں لوگوں کی. وہ لوگ جو نفس پرستی میں ڈوب چکے ہوتے ہیں نا, جن کے ضمیر تک مردہ ہو چکے ہوتے ہیں, جو غفلت سے سوئے ہوتے ہیں, ان کو جب اٹھایا جائے تو وہ ہڑبڑا کے اٹھتے ہیں, کہتے ہیں کیا ہوا ہے. آپ کہیں نماز پڑھ لیں تو ان کو اور غصہ آئے گا. جو لوگ مست ہیں, آپ امیجن کریں ذرا, کچھ لوگ کسی جگہ مست ہیں, ناچ گانا شراب چل رہی ہے, سب دھت ہیں. اتنے میں باہر سے ایک شخص آتا ہے, کہتا ہے لوگو طوفان آ رہا ہے. اس کی بات سنتے لوگ دو حصوں میں بٹ جائیں گے. کچھ جو بہت ڈرنک ہو چکے تھے نا, وہ مذاق اڑائیں گے, اچھا جی کون سا طوفان, کیا ہوگا, اچھا جی مزہ آئے گا. تھوڑے سے ہوں گے جن کا بھی نشہ تھوڑا کم ہوگا, وہ کہیں گے اچھا کدھر ہے, کہاں ہے, کیا کریں, کیسے بھاگے. کوشش کریں گے نا اس سے بچنے کی. اسی طرح امیجن کریں کہ اللہ کے نبی آئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو اقتربت الساعۃ وانشق القمر, قیامت قریب آ گئی, اقترب للناس حسابہم, قیامت قریب آ رہی ہے, تو کچھ لوگ جو تھے انہوں نے نشے میں تھے نا, خواہشات کے نشے, آبا پرستی کے نشے, انہوں نے اللہ کے نبی کی کردار کشی شروع کر دی. یہ ایک اور ریئیکشن ہوتا ہے. جو خود ماننا نہیں چاہتا نا کسی کی بات, وہ یہ تھوڑی کہتا ہے کہ میں نہیں مان رہا, وہ کہتا ہے آپ نے ٹھیک نہیں کہی. آپ بچے کو پوچھ لیں, آپ ان کو کوئی بات کہیں, تو وہ کہتے میں اس لیے نہیں نماز پڑھتے کہ آپ مجھے بڑے غصے سے کہتی ہیں, آپ مجھے تنقید کرتی ہیں, اس لیے میں نہیں اب اٹھوں گی. وہ اصل میں دوسرے کے سر پہ تلوار رکھ کے جینا چاہتے ہیں. اسی طرح اللہ کے نبی پر بھی لوگوں نے اور ہر دور میں یہ رکھا کہ فرشتہ کیوں نہیں اترا, کچھ اور ہوتا, کوئی جانور آتا. آپ امیجن کریں ذرا یہ اعتراض کہ نبی انسان کیوں ہے, تو آپ چلے امیجن کر لیں فرشتہ نبی بنتا, کسی کو دیکھتا نا, کوئی جن ہوتا. اب ہمارے لیے تو چونکہ وہ نبوت کی باتیں سننا سمجھنا اتنا ہے نہیں اپ ٹو ڈیٹ, امیجن کر لیں کہ آپ یہاں پڑھنے آ رہے ہیں اور میں بھی انسان آپ بھی انسان, یہ بری بات ہے. آپ کل پڑھنے ہیں اور میری جگہ یہاں کوئی جن بیٹھا آپ کو پڑھا رہا ہو, کیسا لگے گا آپ کو؟ کسی جانور سے پڑھنا چاہیں گے ہم؟ سوچیں, یہ نہ ماننے کے بہانے ہیں. آج بھی جن کو آپ قرآن کی طرف بلائیں اور وہ نہ آئیں اور آپ پریشان ہو جائیں کہ اچھا ہم ٹھیک نہیں کر رہے, فوراً سمجھیں کہ ابھی بھوک نہیں لگی, ابھی پہلا ہی پیٹرول جو ہے وہ گاڑی میں بھرا ہوا ہے. تو نتیجہ کیا تھا کہ اعتراض کرنے لگتے ہیں, ہمیں کیا کرنا ہے, ہم کیسے کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس نبی کی بات کو سن کے مان جائیں, جو اعتراض نہ کریں, اور ان کو بتا دو کیا, وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم, کہ بے شک ان کے لیے سچائی کا قدم ہے ان کے رب کے پاس. سبحان اللہ, بہت ہی پیاری آیت ہے کہ وہ لوگ جو مانیں گے, جن کو خوشخبریاں ملیں گی, جو نبی کے کردار پر چھینٹے نہیں ڈالیں گے, جو اس دنیا کو فن پلیکس سمجھے ہوئے تھے وہ تو پریشان ہو جائیں گے. ان کو تو ڈرا دو, ان کو تو آگاہ کر دو, لیکن جن کو پتہ لگ گیا کہ واقعی طوفان آنے والا ہے, واقعی زلزلے آنے والے اس زمین پہ, وہ اس دنیا کو پارٹی ٹائم نہیں سمجھیں گے. وہ مائنڈ نہیں کریں گے کہ تم نے تمہاری زندگی کا مزہ خراب کر دیا, کتنے مزے سے رہ رہے تھے, تم نے آ کے ہمیں یہ بتا دیا. کہا ایسے لوگوں کو پھر نبی بتاتا ہے کہ لوگوں, اصل زندگی یہاں کی نہیں وہاں کی ہے. یہ لفظ قدم صدق, اس کی مختلف تفاسیر کی گئی. لفظ قدم تو وہی ہے جو اردو میں قدم ہوتا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا آپ کے قدم مبارک, یا قدم کی بات ہے, آگے بڑھنا ہوتا ہے. لیکن مرتبے کو بھی قدم کہتے ہیں, جیسے آگے کی طرف بڑھنے کے معنوں میں یہ چیز آتی ہے نا. اور صدق کا لفظ سچائی کا ہے. اس کی جو مختلف تفاسیر کی گئی میں پہلے آپ کے ساتھ وہ رکھ دوں, نام نہیں لیتی, مفسرین کے بوجھل پڑتا ہے. نمبر ایک, اس کا ترجمہ کیا گیا درجات عالیہ, بلند درجے ملیں گے ان کو. دوسری اس کی تفسیر کی گئی, اچھی جزا ملے گی جو ان کے اعمال حسنہ کے مطابق ہوگی. تیسری اس کی تفسیر کی گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی ایسے لوگوں کو. اور اگلی اس کی تفسیر کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالی جنت میں بھی اعلیٰ درجے دے گا, ریئل سٹیٹس تو وہاں ملے گا جس کو کوئی چھین نہیں سکے گا. دنیا میں بھی آپ دیکھیے کہ لوگوں کو بہت کچھ ملتا ہے لیکن چند دن کے بعد چھن جاتا ہے. اچھی جاب ملی, ساتھ ہی گاڑیاں بنگلے سب کچھ ملے, جاب گئی سب ختم. دنیا میں آج انسان اپنا سٹینڈرڈ کتنا ہی بلند کیوں نہ کر لے, لیکن اس دنیا میں کچھ بھی جو ہے وہ اونرشپ کی بیس پہ نہیں ملتا, وہاں ملے گا جہاں کوئی چھینے گا نہیں. پھر اسی طرح اس کی ایک تفسیر کی جاتی ہے کہ سچائی کا رتبہ, उनको मिलेगा जो ला इलाहा इल्लल्लाह को सच्चाई के साथ पढ़ेंगे, आला मुकामात मिलेंगे। झूठा कलमा नहीं होगा, सच्चे दिल से इस्लाम को कबूल करें, खून उमा सादिकीन वाली कैफियत होगी जिनकी, कि जो सच्चे दिल से इस्लाम की तरफ चल पड़े, जिन्होंने जुबानी जमा खर्च नहीं किया इस्लाम के लिए, इखलास के साथ दीन की तरफ आए। इससे पता चलता है कि जन्नत के बुलंद दर्जे पाने के लिए सच्चाई और इखलास चाहिए और अमल चाहिए। सिर्फ जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना और अमल से इसकी गवाही न देना, ये जन्नत में जाने की दलील कभी भी नहीं बन सकता। वो एक शेर भी है ना अल्लामा इकबाल का, कि खित ने कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ नहीं। तो हम कभी भी बच के नहीं रहेंगे, कभी बच के बच बचा के दुनिया में नहीं रहेंगे। आप देखिए कि नेकी के रास्ते में कदम बढ़ाएंगे तो ईमान सच्चाई की तरफ बढ़ने के लिए रास्ते और आसान करके दिखा देगा। आप सोच सकते हैं कि जिस बंदे को अल्लाह की जात की मार्फत हो जाए, क्या फिर वो पीछे हट सकता है? ये सच्चाई क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा सच रब को पाना, रब को देखना। इस कायनात में चलते फिरते उस रब को देख लो, उसके आसमान को देखोगे तो नेकियों में भरते जाओगे। जो अपने खालिक को पाले वो आराम से कैसे बैठेगा? आप देखिए कि किसी को कोई खजाना मिला हो, दूसरों को ना बताना चाहे, बार बार चेहरे की खुशी से पता चलता है कि इसके पास तो खबर है, बातों बातों में पता चल जाएगा। हुआ क्या, बाज दफा खानदानों में कुछ रिश्तेदारियां हो जाती हैं, बच्चे की मंगनी कर दी गई लेकिन किसी खानदानी मसले की वजह से छुपाना चाह रहे हैं, बताते नहीं, तो लोगों के चेहरे बता रहे होते हैं कि कोई खुशी है, कोई कहीं पकड़ा जाएगा, कोई कहीं पकड़ा जाएगा। खुशी तो छुपने वाली चीज नहीं है। आप किसी सच्ची बात को पा लें, कोई मसला आपका उलझा हुआ था सुलझ गया, आपको पता चल जाए तो आपसे बर्दाश्त ही नहीं होती। ये कैसे हो सकता है कि दुनिया की सबसे बड़ी जात को कोई पाले, मार्फत हो जाए और उसके बाद बंदे की जिंदगी नेकियों की तरफ ना बढ़े? ये कभी नहीं हो सकता। आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, एक जगह आता है कि फी मक़द सिद्क निंद मलीक मुक्तदर, अल्लाह के पास इज्जत की बैठकों में बैठे होंगे वो लोग जो दुनिया में सच्चे थे। अपने आप को चेक करें, हम कहाँ हैं आज, हमारा हाल क्या है? हम अपने रब से बेखबर रह के, दूर होके दुनिया की बुलंदियों पे भी पहुंच जाएं, हम चांद पे भी पहुंच जाएं, वो इज्जत नहीं मिलेगी। जैसे बच्चा माँ से दूर होके बिलखता है ना, इस तरह हमारा नफ्स अल्लाह से दूर होने की वजह से रोता है। हम वहां जाएंगे जहां से जाने के बाद हमें कोई नहीं रोकेगा। आप देखिए कि आप इमेजिन करें कि एक परिंदा है, उसका एक साया होता है ना, परिंदे को आप इमेजिन करें कि वो आखरत है, उसका जो साया है ना वो दुनिया है। जो परिंदे को पकड़ेगा ना वो साये को भी पालेगा। तसव्वुर में आ रहा है? असल बेवकूफ कौन शख्स है कि जो साया पकड़ना चाहे, वो साया पकड़ेगा परिंदा और आगे जाता जाएगा। आज जो लोग उस सच्चाई को छोड़कर इस झूठी दुनिया को पाने के लिए हांप रहे और कांप रहे हैं, यकीन करें हांपने का लफ्ज भी थोड़ा लगता है मुझे। आप शहरियों के वक्त लोगों को घरों से जाता देखें, आप अंधेरों में लोगों को घर आता देखें, आप लोगों को देखें कि वो बिल्कुल गाफिल है अपनी दुनिया से भी, आराम से गाफिल, सुकून से गाफिल, नींद का वक्त नहीं, खाने का वक्त नहीं, पीने का नहीं। हो सकता है अल्लाह के रास्ते में भी ये सब होता हो, होगा, ये तो होगा, लेकिन उसके बाद जो मिलता है वो कितनी बड़ी चीज है। कदम सिद्दक़ रब्बी, और जो इस झूठी दुनिया को पाने की सच्ची कोशिशें भी कर रहा है, कितना नाकाम है, कितना बेवकूफ है। कोई शख्स इस दीवार को खींचता रहे, सारा दिन इसको धक्का लगाए कि ये कमरा बड़ा हो जाए, नहीं होगा। हम इस दुनिया को जितने मर्जी धक्के लगा लें, ये दुनिया नहीं बड़ी होगी, ये परमानेंट नहीं है। कोशिश कर लें उस सच्ची दुनिया को पाने की, तो कदम सिद्दक़ फिर क्या हुआ, नेक आमाल की तौफीक का मिलना, सारे ईमानी इसमें आ जाएंगे। जो दिल से सच्चा हो जाएगा अल्लाह उससे बेहतरीन काम कराएगा। लेकिन यही बात जिसको अल्लाह सच्चाइयां कहता है, उसके जवाब में काफिरों का जुमला क्या था, कालल काफिरून इन्ना हाजा लसाहिरुम मुबीन, कहने लगे ये तो बिला शुबा जादूगर है खुला। ये किसको कह रहे हैं भाई? नबी सल्लम को कह रहे हैं। इनकी बातें बड़ी खूबसूरत लगती हैं, ये जादू कर रहे हैं हम पे, ये अजीबो गरीब बातें कर रहे हैं। आप देखिए कि रसूल और किताब को आप अलग नहीं कर सकते, جیسے استاد اور کتاب دو الگ چیزیں نہیں ہوتی نا. اب جو لوگ کتاب نہیں پڑھنا چاہتے وہ رسول کو بدنام کرتے ہیں، اور جو استاد سے سیکھنا نہیں چاہتے وہ کتاب کا بہانہ کر دیتے ہیں. یہی کل ہوا، یہی آج کے دور میں ہو رہا ہے. رسول نے آ کے جب ان کو یہ بتایا کہ لوگوں یہ دنیا ایک پارٹی ٹائم نہیں، یہ فن پلیکس نہیں، یہ جھوٹی دنیا ہے، تو انہوں نے کہا ذرا نبی کو جادوگر کہہ دیں. اور آج بھی سچی بات ہے، لوگوں کو ایسے لوگ جادوگری لگتے ہیں، فنیٹک لگتے ہیں. آپ سوچیں ذرا، اللہ کے نبی تبلیغ کر رہے ہیں، قول لا الہ الا اللہ تفلحون، اور کوئی نیچے سے آواز لگاتا ہے آپ جادوگر ہیں. بھائی کیا جادوگری دیکھی آپ نے ہماری؟ کیا تھا ہمارا جادو؟ جادو کس چیز کو کہتے تھے کہ ان کی بات پہ لوگ اتنی بڑی بڑی قربانیاں دینے کو کیسے تیار ہو جاتے ہیں؟ اتنے ہم لالچ دیتے ہیں لوگوں کو، لوگ آتے ہی نہیں لالچ میں. ہم اتنے ڈراوے دیتے ہیں لوگوں کو، لوگ ہم سے ڈرتے ہی نہیں. اب تو دھمکیاں دے کے دھمکیاں دینا ہی چھوڑ دیا ہم نے. ان کو یہ تبدیلی لگتی تھی کہ لوگ اس طرح سر دھنتے کیوں ہیں. آج بھی دیکھے جو معرفت کے ساتھ قرآن کو سیکھتا ہے نا، تو ساری دنیا بھی کوشش کر کے آخر چپ کر جاتے ہیں لوگ، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، بس یہ نہیں رکے گا، اب اس نے جانا ہے، تھان لی اس نے کرنا ہے. یہ چیز لوگوں کو جادو لگتی تھی. جادو میں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ کسی پہ جادو ہوتا ہے تو وہ اس کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے، بندہ کنٹرول لے لیا جاتا ہے اس کا. تو بالکل ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ تو جادوگر ہیں اور دوسروں پہ بھی جادو کر رہے ہیں. کیا کبھی کسی کے جادو سے کسی کی اتنی اچھی تربیت ہوئی جو قرآن تربیت کرتا تھا اللہ کے نبی کے ذریعے سے؟ بدو جو ہوتے وہ کیسے مہذب بن گئے؟ یہ کیا جادو ہے؟ نہیں، یہ جادو نہیں ہے. جادوگروں اور نبوت میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. کبھی کسی جادوگر نے آخرت سے ڈرایا؟ ہاں، یہ نبی کیا کہتے، اس کا پیغام کیا ہے؟ یہ تمہارے رب کا تعارف کرواتا ہے. کیسے؟ اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، لوگو رب تو وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. پچھلی آیت اور اس میں رب کے کہ پیچھے کتاب اور رسول کا ذکر تھا، اب بتایا جا رہا ہے کہ لوگو سوچ کے جھٹلانا، وہ رب جس نے اس کتاب کو بھیجا اور جس نے اس رسول کو بھیجا وہ کوئی چھوٹی ذات نہیں ہے، یہ شاہی فرمان ہے، کوئی فقیری پیغام نہیں ہے کہ تمہارا دل چاہے تو لے لو، تمہارا دل نہ چاہے تو ٹھکرا دو. یہ کوئی ایسی چھوٹے گھر کی دعوت نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے آئے، جس کا نہیں لیتے تو آرام سے بیٹھو، اس کو بھی ضرورت نہیں ہے. یہ کسی فقیر کی صدا نہیں ہے، یہ دنیا کے سب سے بڑے مالک خالق کی بات ہے. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی کچھ نشانیاں بتائی جائیں گی کہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، فی ستتی ایامن، چھ دنوں میں. یہ کیا تھے، اس کی ڈیٹیلز آگے جا کے ایک جگہ آئیں گی تو ہم دیکھیں گے. ہمارے لیے ابھی یہ یومنون بالغیب ہے، بس مان جائیں. متشابہ آیتوں میں سے یہ حصے ہوتے ہیں کہ جس میں کوئی ایسی بات کر دی جائے جس کا ہمیں آج نہیں پتا. وہ آج کل کے دن تھے، 1000 کا دن تھا، 50,000 سال کا دن تھا، یہ سب ایسے آگے آئیں گی جس کی یہاں بالکل قطن ضرورت نہیں، کیونکہ اس سے ہمارا کوئی عملی تعلق نہیں ہے. پھر کیا کیا 6 دن کے بعد؟ ثم استوى على العرش، پھر عرش پر قرار پکڑا. کیا کرتا ہے وہاں سے؟ یدبر الامر، کاموں کی تدبیر کرتا ہے. اس کائنات کو بنا کے چھوڑ نہیں دیا کسی پیر بابے کے لیے، بزرگ کے ہاتھوں کے، جاؤ اس سے منوا لو، اس سے یہ کام کرا لو، اور وہاں رہ کے مینج کر رہے، وہاں رہ کے آرڈرز دیتا ہے، وہاں رہ کے حکم دیتا ہے. اور یہاں عرش کی بات آ گئی. آپ دیکھیے کہ اللہ کی بات کر دی نا کہ تمہارا رب وہ ہے کہ جس نے اس دنیا کو پیدا کیا، بنایا، سجایا، سنوارا، اور اس کے بعد جا کے عرش پہ بیٹھ گیا. اب یہ عرش کی بات قرآن پاک میں تقریباً 9 دفعہ آتی ہے. اس کے بارے میں بھی پہلی بات یہ ہے کہ یہ آسمانوں کے اوپر کوئی جگہ ہے. ہم سورت بقرہ میں آیت الکرسی کی تفسیر میں اس پہ تھوڑی بات کر چکے، لیکن ہمارا اس پہ ایمان یہ کہ اللہ کا عرش ہے. بعض لوگوں نے اس کو کہا آپ اللہ کا اقتدار، اس کی بادشاہت، تو ایسی باتوں میں وہی امام مالک کا جملہ یاد رکھیے کہ ایسے سوال کرنا بدعت ہے، اور کہا کہ اگر آج کے بعد تم نے ایسا کچھ بات پوچھی، یہ بات کہی، تو میں تمہیں اپنی محفل سے نکال دوں گا. تو لہذا یہاں جو بات ہمارے لیے عمل کی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ نے اس دنیا کے انتظامات کسی بزرگ کے ہاتھ میں نہیں دیے. اب عربوں کی بات کر لیں یا آج کی بات کر لیں، جہاں بھی شرک پھیلا وہ کریئٹر گاڈ میں نہیں پھیلا، یعنی لوگ اللہ کو خالق سمجھتے تھے، رب بھی سمجھتے تھے۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہبل نے آسمان بنایا، لات نے سمندر بنائے، منات نے پہاڑ بنائے، کبھی نہیں۔ آج بھی لوگ نہیں کہتے کہ عبداللہ شاہ غازی نے آسمان بنایا اور شاہ عبد القادر جیلانی نے سارے دنیا کے سمندر بنائے، آج بھی نہیں کہتے۔ ایک بات لوگ کہتے ہیں، اسی کا جواب ہے اس میں، اس لیے وہ میں پہلے سے بتا کے پھر آیت آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ہر دور میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ اوپر ایک اور نیچے بہت سارے۔ آپ کبھی انگلش زبان میں دیکھیں نا تو لفظ گاڈ کو اگر آپ بڑی جی کے ساتھ لکھا ہوا دیکھیں، جی او ڈی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ، آسمان والا، اور چھوٹے جی سے لکھے نا گاڈ یا گاڈیسز جو ان کی ہوتی ہیں فیمیل، تو اس سے مراد ہوتے ہیں ان کے بت۔ یہ فرق نہیں کر پائے تھے لوگ۔ جو کسی بت کو بھی آج پوج رہے نا، چلتے چلتے وہ پھر اللہ کو ماننے والا بنتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس نظریے کو باطل کر دیا۔ مشرکین کہتے تھے کہ یہ زمین کے جو سارے انتظامات ہیں یہ ہمارے خدا چلاتے ہیں، پھر یہ سارے کام جمع کر کے اس کی رپورٹنگ جو ہے وہ اللہ کو دیتے ہیں۔ اچھا ہوا کیا کہ جب یہ سوچ آتی ہے کہ اس زمین کا نظام چلانے میں کوئی اور شامل ہے، تو اس سے دو عقائد ذہن میں ہر دور میں اور آج بھی ہیں مسلمانوں میں۔ وہ کیا؟ نمبر ایک کہ یہ بزرگ اس کائنات میں اللہ کے ساتھ مددگار ہیں، کام کر رہے ہیں، جیسے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کسی نے کہا کہ جی سمندر کا پانی جو کراچی میں یہ عبداللہ شاہ غازی صاحب نے روکا ہوا، کیونکہ ان کا وہاں مزار ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہو چکا تھا۔ پہلی چیز کیا پھیلتی ہے کہ بزرگ کچھ اختیار رکھتے ہیں، بیٹے بیٹیاں دس اینڈ دیٹ مانگ لو ان سے قبر سے۔ اسی سے پھر ایک دوسرا کانسیپٹ شروع ہوتا ہے، اور وہ کیا کہ چونکہ یہ اللہ کے مددگار ہیں تو نعوذ باللہ پھر اللہ مجبور ہے، اس لیے اللہ ان کی موڑ نہیں سکتا، اللہ ان کو ناراض نہیں کر سکتا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ کل جب اللہ پکڑنے لگے گا ہم بابا جی کو آگے کر دیں گے۔ اللہ نے یہ جڑ کاٹ دی کہ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی سفارشی ہے ہی نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد، کوئی زندہ مردہ کچھ بھی نہیں، تمہارا کوئی ہے ہی نہیں، دیکھنا ہے کون ہے وہ جو یہ سارے کام کرتا ہے۔ تو ذالکم اللہ ربکم، وہ تمہارا اللہ ہے جو رب ہے تمہارا، فعبدو، اس کی عبادت کرو، افلا تذکرون، سمجھتے نہیں ہو، غور نہیں کرتے، اللہ کے بارے میں بدگمان ہو رہے ہو کہ اللہ نعوذ باللہ پکڑ لیتا اور محمد جا کے چھڑا لے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اتنی سخت شریعت دے دی اور نبی جو ہے وہ سفارشیں کرتا جائے گا اور تمہیں بچا لے گا، اور فلاں بابا جی کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، کسی کا یہ خیال نہ ہو۔ مان لو کہ اللہ ہی ایک ہے جس کی عبادت کی جائے گی، اسی کی طرف پلٹو، اس کو دیکھو۔ آپ دیکھیے کہ اس مکی صورتوں میں آپ کو توحید کی بہت بات ملے گی، اور جہاں توحید کی بات ہوتی ہے لوگ ناراض ہونے لگتے ہیں، تو قرآن سے ناراض ہوں گے۔ اسلام کی بات تو اللہ نے بتا دی کہ یہ ذات ہے اللہ کی، تم اس کی عبادت کرو، الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب کو جانا ہے۔ بڑا پیارا انداز ہے، یہ نہیں کہا کہ تم سب کو مرنا ہے، کیونکہ مرنے کا انکار کوئی نہیں کرتا تھا، کر ہی نہیں کر سکتا۔ انکار کس چیز کا کرتے تھے؟ مرجعکم جمیعا کا۔ آج بھی لوگ موت کا انکار نہیں کرتے، لیکن مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ کہا مرنے کے بعد اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، پھر تمہیں پتا چل جائے گا، انہ یبدا الخلق، بے شک وہی تو ابتدا کرتا ہے مخلوق کی پیدائش کی، ثم یعیدہ، پھر وہی دہرائے گا اس کو، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جیو گے۔ سورت کے ٹائٹل میں میں نے آپ کو چار شبے جو بتائے تھے مکہ والوں کے، انہی کا جواب ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں جی سکتے ہم۔ کہا کیسے نہیں جی سکتے، پہلے پیدا ہوئے ہو نا تو اب دوبارہ بھی ہو جاؤ گے، ہاں کیوں دوبارہ پیدا کرے گا؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لا کر عمل صالح کرتے رہے۔ صحیح بات ہے نا، دوبارہ کیوں پیدا کرو؟ تاکہ جنہوں نے محنتیں کی ہیں ان کو اس کا بدلہ ملے۔ اور اس کے برعکس، والذین کفروا لہم شراب من حمیم، جنہوں نے کفر کیا پینے کو دیا جائے گا ان کو کھولتا ہوا پانی، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا۔ کیوں؟ بما کانوا یکفرون، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ یہ کس کے کفر کی بات ہے؟ نمبر ایک اللہ کی توحید کا کفر، اللہ کو مانتے تھے لیکن توحید نہیں مانتے تھے، فرق ہے دونوں میں۔ دوسرا نبی کی بات کو مذاق سمجھنے کا کفر، اس کو جادوگر کہتے تھے. پھر قیامت کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونے کا کفر. ایسے لوگ جو ہیں اللہ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جو اللہ کی طرف پلٹنے کو نہیں مانتا وہ تیاری کیوں کرے. اور شیطان ایک بہت بڑا دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو، وہ کہتا ہے تم اللہ کا انکار کر دو تاکہ اللہ پھر تم سے پوچھے ہی نہ، آخرت کا انکار کر دو تاکہ وہاں پہنچو نہ. مسئلہ آپ دیکھیے کہ ایک طالب علم ہے، وہ یہ سوچے کہ میں امتحان کا انکار کرتا ہوں کہ کل ٹیسٹ ہی نہیں تو مجھے ٹیسٹ نہیں دینا پڑے گا، تو حماقت ہے نا. تو پتہ اس دن لگے گا ان لوگوں کو جب اللہ کے سامنے آئیں گے کہ وہ حق تھا، یہ سچ تھا، یہ جھوٹ ہے. لہذا اسی کو مانو، اپنی باتیں نہ لاؤ اس کے مقابلے میں. اور یہاں بلقسط کا لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا، وہی ملے گا جو ڈیزرو کرے گا. آدھا نمبر بھی نہیں اللہ تعالیٰ غلط کاٹے گا کسی کا، جو ڈیزرو کرتا ہے اس کے ساتھ ویسے ہی ہوگا. یہاں تک تلاوت سنتے ہیں. اس کے آگے کچھ نشانیوں کا تذکرہ ہے جو ایک پورے سیکوینس میں چلیں گی، انشاءاللہ پھر ہم اس پہ بات کریں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الف لام را تلك آیات الكتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبين ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون اليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا انه يبدا الخلق ثم ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون.